سیدی و مرشدی و مولائی و محبی میرے پیر مرشد حضرت شیخ محمد ممتاز صاحب، ممتاز احمد صاحب دامت برکہ دھوم العالیہ کے حکم پر یہ اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو کہ اشعار ہے عارف باللہ مجدد زمانہ اور قطب الاولیاء اور تمام علماء کے سردار اور مولانا حکیم محمد اختر صاحب نمبر اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں، جو کہ جن کا عنوان ہے وہ دل جو تیرے خاطر فریاد کر رہا ہے. سیدی و مرشدی و مولائی و محبی اور میرے پیر مرشد حضرت شیخ محمد ممتاز احمد صاحب کے حکم پر میں اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو کہ اشعار ہیں میرے دادا پیر حضرت عارف باللہ قطب زمانہ مجدد ملت مولانا حکیم محمد شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں، اور اشعار کا عنوان ہے وہ دل جو تیرے خاطر فریاد کر رہا ہے. حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے، حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. حسینوں جو حسین بت ہیں، جو غیر محرم عورت اور نامرد لڑکے، یہی حسن بتا ہیں جو ان کو دیکھ کر دل کو خوش کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، غیر اللہ پر اپنے دل کو برباد کر رہا ہے. نامحرمات میں سالیاں ہیں، بابیاں ہیں اور رشتے داروں میں اور جتنے بھی کزنس ہیں اور غیر رشتے دار، غیر چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، بھائی بہن، یہ سب آپس میں نامحرم ہے، اور بھابیاں غیر محرم ہیں، سالیاں غیر محرمات میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے خالو، پپا، یہ سب غیر محرم سے، چچی، ممانی، جیڑ، دیور، یہ سب غیر محرمات میں سے. جو نفس کو گناہ سے شاد کر رہا ہے، جو نفس کو گناہ سے شاد کر رہا ہے، وہ
آباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، سمجھے جو کہ مولا یاد کر رہا ہے، سمجھے کہ اس کا مولا یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، انعام ذکر کا یہ قرآن بتایا، زیادہ کو کا مولا یاد کر رہا ہے، زیادہ کو کا مولا یاد کر رہا ہے. کر رہا ہے حسن مصطفیٰ کو جو آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے پیاروں کو یاد کرنا مانی کو ہے مسلم گریا یا کر رہی ہے یہ خواب آسمان کو گریا یا کر رہی ہے یہ خواب آسمان کو اکثر پل پل زمین کو پیا کر رہا ہے اس نے بتا جو آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے گریا یا کر رہی ہے یہ خواب
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم میرے دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست صاحب اقوى نسبت شیخ ہم کو عطا فرمایا ہے کہ دل بدل دیے رنگ بدل دیے زندگی بدل دی گٹر لائنوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو اپنے پاک راستے میں لگایا یہ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اور انہی کے فیوض و برکات ہیں کہ خدا تعالیٰ نے خدمت کلام پاک کی ہمارے گھر والوں کو توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنی طالبات ہیں وہ بھی بڑے متقی اللہ والی اور بہت ہی شریف النسب اور تقویٰ والی بچیاں ہیں الحمدللہ ہمارے جوار میں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کو زیادہ تر بچیاں انہی سے تعلق والی ہیں بہترین اخلاق ہیں بڑے آداب ہیں بہت ہی شوق اور ذوق کے ساتھ حفظ قرآن پاک بھی ہو رہا ہے اور ناظرہ قرآن پاک بھی کہا یہ میری قسمت یہ خدمت تیرے کلام کی میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ایک انسان اپنی نظر میں کس چیز کو خیر سمجھتا ہے ایک انسان میڈیکل کی تعلیم کو خیر سمجھتا ہے ایک انسان انجینئر بننے کو خیر سمجھتا ہے ایک انسان فیکٹری قائم کرنے کو خیر سمجھتا ہے مال اینٹنے کو خیر سمجھتا ہے کوئی کچھ خیر سمجھتا ہے، کوئی کسی میں بھلائی سمجھتا ہے، کوئی کرسیوں کے چکر میں ہے، کوئی وزارت کے چکر میں ہے، مگر سب سے سچی زبان اللہ کے سفیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ہاں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے ہاں قرآن پاک کو اکثر گھروں کے اندر طاق کی زینت بناتے ہیں، اور شادی بیاہ کے موقع پر سر کے اوپر سے گزارنا بڑی سعادت سمجھتے ہیں، یا اور دوسرے مواقع پر اس کو بند کے بند برکت کا باعث سمجھتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کے حلال کو حلال سمجھے جانے اور حرام کو حرام جانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے، مفہوم ہے حدیث پاک کا، خدا تعالی قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی، اور فرمایا کہ تم کیا گمان کرتے ہو اس کے بارے میں جو خود وہ قرآن پاک کو حفظ کرے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے، اس کا کیا حال ہوگا. تو ہر جگہ میرے دوستوں اور عزیزوں، قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل، تعلیمات پر عمل بھی ضروری ہے. اور جس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل نہ کیا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ والدین بچوں کو حفظ کرا دیتے ہیں اور وہ ماحول دینے میں ناکام رہتے ہیں جو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہو. دیکھا گیا ہے کہ بچہ تو مدرسے میں تعلیم قرآن حاصل کرنے گیا ہے اور والدین کیبل اور موبائل اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ شکایت ہے کہ اسی بچے کو جو ہے خود بھی موبائل دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ سارا دن وہاں محنت کرتا ہے، تھوڑی دیر خوش ہو لے گا. یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس راستے سے بچائے، مکمل حفاظت فرمائے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا اور دنیا کی حاجت کے لیے آتا تھا، آپ اس کی حاجت پوری کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب وہ حاضر ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا اور خدا کی کتاب پڑھ. وہ چلا گیا، پھر بہت مدت تک وہ نہیں ملا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں تھے. ایک دن وہ مل گیا تو آپ نے اس سے شکایت فرمائی کہ بھائی تم کہاں چلے گئے تھے. جس سے مسلسل معاملہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ اچانک غائب ہو جائے تو اس کی فکر رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، میں نے خدا کی کتاب کو پڑھا اور اس میں اس چیز کو پا لیا جس نے مجھے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. اللہ فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ایک آیت ایسی معلوم ہے کہ اگر بندہ اس کو پالے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بندہ اس کو پالے تو ساری حاجات سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے، کام ہی اس کا بن جاتا ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جس نے تقوی اختیار کیا. تقوی کیا ہے؟ کف النفس عن الہوا، کہ اپنی ناجائز خواہشات کو کچل دینا، اس پر عمل نہ کرنا، جو اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہے اس کو چھوڑ دینا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے ایگزٹ نکالتے ہیں، مشکلات سے نکالتے ہیں اس کو. ویرزقه من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے قرآن پاک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کو حاصل کیا اپنے سینے میں، اور پھر اس نعمت کے مقابلے میں دوسرے کسی کو جو نعمت ملی ہے اس نے سمجھا کہ اس کو مجھ سے کوئی بڑی نعمت دی گئی ہے، مثلا کوئی بڑی گاڑی ہے، کوئی مال و دولت کے ڈھیر ہیں، کوئی بنگلے بڑے بڑے ہیں، بڑی حشمت و جاہ ہے، نوبت چاکر ہیں، سمجھا کہ بھائی میں تو حقیر ہوں نعوذ باللہ، اور اللہ نے اس کو بہت کچھ دے دیا ہے، تو اس نے گھٹا دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے بڑا کیا ہے، اور بڑھا دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کافر جو ہے ان کو اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. اتنی دلیل ہے دنیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی مثل نہیں ہے. میرے دوستو، یہ قرآن پاک کی تعلیم اور قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا، خصوصاً قرآن پاک کو اپنی سینوں میں محفوظ کر لینا، یہ اس قدر بڑی نعمت ہے، اس قدر بڑی نعمت ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی نعمت کو، حالانکہ آپ سردار الانبیاء تھے، آپ پر خود قرآن اترا تھا، تو آپ کا کیا مرتبہ ہوگا؟ آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں، کیا مرتبہ تھا آپ کا؟ خود قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں قرآن پاک کو مانگنا. کیا نعمت ہے میرے دوستو، کیا دولت ہے جن بچیوں نے یا بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض جاہل لوگ ہی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. بعض لوگ اس کو رٹنے کی سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس بکواس کا ان کو قیامت کے دن خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر توبہ نہ کی تو. اللہ تعالی ہمیں توفیق و توبہ عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف پر دس دس نیکی ملتی ہے، ہر حرف پر دس دس نیکی ملتی ہے. تو آپ بتائیے، میرے شیخ رحمہ اللہ نے اس طرف توجہ دلائی کہ فرمایا کہ بھائی دیکھو، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد یاسین، اس قسم کے جتنے حروف مقطعات ہیں، تو یہ ان کے معنی کوئی بھی نہیں بتلا سکتا، کوئی نہیں جانتا ان کے معنی، اور نہ ہی ان کے معنی کی کھوج اور فکر میں ہمیں لگایا گیا ہے، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر حرف پر دس نیکی ہے، تو الف لام میم پڑھنے والے کو تیس نیکی مل گئی، تو فرمایا کہ دیکھو کہ بغیر معنی سمجھے، جب الف لام میم کے معنی معلوم نہیں لیکن نیکیاں اس کو مل رہی کہ نہیں، تیس نیکی اس کو مل رہی. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ بات کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو یا تو جاہل ہے یا بد دین ہے، دین سے بھگانے والا. آج کل بہت سے لوگ اس قسم کی کوشش میں ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، حفظ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پہ بھی قدغنے لگا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قرآن پاک دنیا سے مٹ جائے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے مضبوط ذریعہ دیکھو، ہلاکو خان اور تاتاریوں کے زمانے میں قرآن پاک اور دینی کتابوں کو سب کے سب کو جلا دیا گیا، سب کے سب کو دریا بوٹ کر دیا گیا، لیکن قرآن کیسے محفوظ رہا؟ جن کے سینوں میں تھا، سینہ بسینہ قرآن پاک. صحابہ نے حفظ کیا ہے، تابعین نے حفظ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ کرایا ہے، ہے نا، اللہ نے ان کو حفظ کرایا ہے. جبریل علیہ السلام آتے اور دور کیا کرتے تھے، اور جب آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا. تو یہ جو بچے دور کرتے ہیں نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کی سنت ہے, ان کی نقل ہے. صبح سے لے کے شام تک بچے ایک ایک آیت کو کتنی کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. استانی ہے وہ کتنی کتنی مرتبہ پڑھاتی ہے, ہر وقت دماغ کھپاتی ہے, بچے کی غلطی پر نشاندہی کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر پڑھے, اس کو سمجھ نہیں آتا, پھر بھی اٹک اٹک کے اس کوشش میں لگا ہے کہ میرا لفظ الفاظ قرآن صحیح ہو جائے, میری تجوید صحیح ہو جائے, مجھے صحیح یاد ہو جائے. ہر ہر حرف پر دس نہیں کی مل رہی ہے, اور جتنی مشقت ہے اس میں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب دے رہے ہیں اللہ. یہاں تو سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ کہاں بھائی چلے گئے تھے, بعض لوگوں کے زبان پہ آ جاتا ہے کہ بھائی کچھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے, یہ کیا کہ بس ایک ہی جگہ کے ہوتے رہے گئے. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. قیامت کے دن اس کی قیمت پتہ چل جائے گی جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرف امتی حملت القرآن وقیام اللیل واصحاب اللیل, کہ میری امت کے اشراف معزز لوگ کون ہیں. ہماری نظر میں معزز جو لیکسس میں پھر رہا ہے, ویزل میں پھر رہا ہے, اور ڈبل کیبن میں پھر رہا ہے بڑی شان و شوکت سے, ہماری نظر میں تو وہ معزز ہے. اور بنگلے میں آ رہا ہے شان سے, چوکی دار کی سلامی, دو گارڈ پیچھے بیٹھے ہیں, چھ گارڈ پیچھے بیٹھے ہیں, بھائی ماشاء اللہ بڑی عزت ہے ان کی, بڑے شان و شوکت والے ہیں. مگر ہمارے پیارے حبیب پاک صادق المصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے سفیر اور فرما رہے ہیں کہ اشراف امتی حملۃ القرآن, میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو جن کے سینوں میں قرآن ہے. بچے بھی اس دولت کو سمجھ نہیں پاتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تربیت والدین, والدین کی تربیت میں کمی ہے کہ جو بچہ حس کر رہا ہے وہ بعض دفعہ شیطان بچوں کو بہکاتا ہے, بھگاتا ہے, بیزار کرتا ہے, لیکن والدین کی تربیت اس کو روک لیتی ہے. والدین کی تربیت اگر ہوگی صحیح تو قرآن کو دولت سمجھے گا, نعمت سمجھے گا, اور پرشوق ہو کر پڑھتا رہے گا. تو میرے دوستو, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراف امتی کے ساتھ اصحاب اللیل بھی فرمایا ہے. اس میں خاص ربط ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کو قیام اللیل کا بھی ذرا اہتمام کرنا چاہیے, قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ تلاوت ورزقنی تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار میں شمار ہو جائے گا, صبح شام قرآن پاک کی تلاوت. یہ ذوق ہو خدا کرے ہر حافظ بچے اور بچی کا کہ اس کو ایسا خدا تعالی قرآن پاک سے تعلق نصیب فرما دے کہ صبح شام اس کو تلاوت کلام پاک کی توفیق, ایک لگاؤ پیدا ہو جائے, کلام اللہ شریف سے لگاؤ پیدا ہو جانا, یہ حفظ کرنا بے شوق کے بھی فائدہ مند ہے. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام جو ہے مشغولیت میں, مصروفیت میں, الجھنوں میں, بے شمار الجھنوں میں بھی اللہ کا نام لینا فائدہ مند ہے, مفید ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے اس کی عجیب مثال فرمائی کہ حرمین شریفین میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے دکاندار ہر وقت لے بیچ میں مصروف رہتے ہیں, چوبیس گھنٹے دکانیں وہاں کھلی رہتی ہیں, اور گاہک سے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں کھانا بھی کھا رہے ہیں. اب کھانا تو کھانا ہی ہے بھائی, درمیان میں کھانا کھا رہے ہیں, لیکن جو ہے دماغ کہاں لگا ہوا ہے, زبان کہاں لگی ہوئی ہے, دل کہاں لگا ہوا ہے خرید و فروخت میں. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ وہ کھانا اس کے تن کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, ورنہ زندہ کیسے رہے گا. تو کھانا اس کے تن کو لگ رہا ہے. بالکل اسی طرح ذکر اللہ مفید ہے, چاہے وہ اس کا دل اس وقت حاضر ہو یا نہ ہو. ایک شخص نے شکایت کی ایک بزرگ سے کہ حضور اللہ اللہ کرتا ہوں دل نہیں لگتا, اللہ اللہ تو کرتا ہوں دل نہیں لگتا. فرمایا کہ شکر کرو کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے بدن کے ایک جز کو اپنی یاد میں لگا رکھا ہے. زبان تو چل رہی ہے اللہ کی یاد میں, ارے ہاتھ میں صبح ہے, صبح ہمارے ہاں تسبیح کہتے ہیں, لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ نے میرے شیخ دامت برکاتہم نے میری اصلاح فرمائی. میں نے ایک مرتبہ کچھ بات ہوئی تھی تو حضرت نے مزاح میں اصلاح ہوتی ہے اور انتہائی حوصلہ افزائی کے ساتھ اصلاح فرماتی ہے میرے شیخ تمام مشائخ پہ ہی. تو فرمایا کہ بھئی ہاں آپ کے ہاں تسبیح کہتے ہیں جو کہ مؤنث ہے اور تسبیح تو ایک فعل ہے, ہمارے ہاں صبح کہتے ہیں اس کو, صبح سین با ہا اور چھوٹی ہا صبح. تو بہرحال ہاتھ میں صبح ہے, انگلیاں بھی تو اللہ ہی کی یاد میں لگی ہیں, جو پھیر رہا ہے ہاتھ میں تو یہ بھی تو ہے, بیٹھا ہے تو یہ بھی تو اللہ کی یاد ہے, تسبیح لے کے بیٹھا ہے خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر تشریف لے جا رہے تھے اور 6 لاکھ کا اس پہ وہ ہوتا تھا وزرا وغیرہ, 6 لاکھ کرسیاں اس پہ ہوتی تھیں اور تمام دربار کے ساتھ سفر کرتے تھے. تو ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ زمین سے ایک نور نکلا اور وہ آسمان تک چلا گیا اور شاید پار کر گیا ان کے تخت شاہی کو. اتنے حشمت والے تخت شاہی سلیمان علیہ السلام کیسے جلیل القدر پیغمبر, وہ سیدھے آسمان تک چلی گئی نور. اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ ایسی وہ دیتے ہیں صلاحیت کہ انہوں نے پہچان لیا کہ نور نکلا اور آسمان تک چلا گیا. تو ہواؤں کو حکم دیا, ہواؤں پر حکومت دی تھی اللہ نے, ہواؤں کو حکم دیا کہ یہ کہاں سے نور نکلا ہے دیکھو. کہا کہ ایک شخص کے پاس سے نکلا ہے, کہا اس کو یہاں لا کے حاضر کرو. جب وہ حاضر ہو گیا تو پوچھا کہ اے شخص تو نے کیا عمل کیا ایسا کہ یہ تجھ سے ایک نور نکلا اور آسمان تک پہنچ گیا. تو عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں, بس سبحان اللہ کہا تھا. آپ کی شان و شوکت دیکھ کے, آپ کے تخت و تاج کو دیکھ کے, آپ کے دربار کو دیکھ کے ہیبت طاری ہو گئی اور سبحان اللہ ما اوتیا آل داؤد, میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ سبحان اللہ پاک اللہ کی کیا شان و شوکت آل داؤد کو عطا فرمائی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان کی تخت شاہی بادشاہت اور سلطنت سے کہیں زیادہ اعلیٰ و افضل اور قیمتی تیرا یہ سبحان اللہ کہنا ہے. کیا وجہ کہ سلیمان کی سلطنت تو فنا ہونے والی ہے, سبحان اللہ کا نور تا قیامت قائم رہے گا, تا ابد قائم رہے گا. تو سبحان اللہ کہنے کا جب یہ معاملہ ہے, دو صبح سے شام تک بچہ تکرار کر رہا ہے کلام الہی کا, بار بار بچوں کا اٹکنا, بار بار ان کا رونا, آنسو بہانا, بار بار کبھی چپت لگ جاتی ہے, کبھی ڈانٹ لگ جاتی ہے, اس کو سہنا. ارے یہ ڈانٹ لگنا, یہ سہنا, یہ رونا, یہ آنسو, یہ کیا بے قیمت ہوں گے اللہ کے دربار میں؟ کیا ان کی کوئی قیمت نہ ہوگی؟ استانی ہے وہ فکر کر رہی ہے, استاد ہے فکر کر رہا ہے کہ میرے شاگرد جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا, اس کے لیے رو رہا ہے, اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور اس کو بار بار سکھلاتا ہے اور پھر سر پکڑ کے بیٹھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ 50 دفعہ سمجھا پھر بھی تمہارا یہ حال ہے. یہ سب باتیں نوٹ ہو رہی ہیں. وہ کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہارے زبان سے جو کچھ نکلتا ہے, مفہوم ہے آیت کا کہ زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس پر دونوں نگران موجود ہیں, ہر وقت جو ہے اس پر نگران موجود ہیں. تم اچھی بات کرتے ہو یہ نوٹ کرتا ہے دائیں والا, بری بات کرتے ہو بایاں والا نوٹ, ہر لفظ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. پھر کیا ہے کہ یہ جو صبح سے شام تک کی تکرار ہے, صبح سے شام تک کی الجھنے ہیں, صبح سے شام تک کی دماغ سوزی ہے, یہ کیا اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے؟ ہاں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو میرے دوستو یہ ایسا راستہ ہے کلام الہی کو سیکھنا اور کلام الہی کو سکھانا کہ یہاں کی ناکامی بھی کامیابی ہے, اس ناکامی پر سینکڑوں کامیابیاں قربان ہو جائیں, یہ ایسا راستہ ہے میرے دوستو. کلام الہی کی خدمت کیا بات ہے سبحان اللہ. بس یہ کہ ہر وقت خدا تعالیٰ سے قبولیت کا بھکاری رہے کہ اللہ یہ نعمت آپ ہی کی توفیق سے ہے, آپ ہی کی توفیق ہے, شیخ کی دعاؤں کا صدقہ ہے, آپ ہی نے تو شیخ سے تعلق پیدا کیا, آپ ہی نے ہم کو گٹر لائنوں سے نکال کر اپنے پاکیزہ صاف ستھرے راستے پر ہمیں لے کر آئے, اور آپ ہی کی توفیق ہے یہ, ورنہ اگر آپ کی توفیق ہٹ جائے تو پھر تو ہم معلوم نہیں کہاں ذلیل و خوار ہوتے پھریں. پڑھانے والے کو بھی پڑھنے والے کو بھی فخر اور ناز نہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ ہی کی توفیق سے یہ کام ہو سکا، پڑھانا ہو یا پڑھنا ہو. دوسرے یہ کہ بھائی قرآن پاک کی نعمت جس کو حاصل ہو جائے اس کو. میرے شیخ رحم اللہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ مولانا بدر عالم صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہی نام ہے نا ان کے بیٹے کا نام کیا ہے، مولانا بدر عالم صاحب مدینہ طیبہ میں ان کی مکہ مکرمہ میں ان کی قبر شریف ہے. تو ایسا ہوا کہ وہاں کی حکومت کا قاعدہ ہے کہ ہر چھ مہینے کے بعد جنت المالا کے اندر جو چھ مہینے جس قبر پہ گزر جاتے ہیں اس کو صاف کر دیتے ہیں، مجبوری ہے کیونکہ وہاں یہ قاعدہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں انتقال کر دیا اس کی قبر جنت المالا میں بنتی ہے، جس طرح مسجد حرم مدینہ شریف میں جس کا انتقال ہو جائے اس کی قبر جنت البقیع میں بنتی ہے. تو وہاں قبر کو چھ مہینے آٹھ مہینے بعد صاف کر دیتے ہیں کیونکہ مردہ فنا ہو جاتا ہے، ہڈیاں وڈیاں سب ختم ہو جاتی ہیں. تو ان کی قبر شریف کو کھولا گیا تو دیکھا کہ ان کا کفن بالکل تازہ، جسم بالکل تازہ اور بالکل صاف ستھرا کفن. تو اس قبر کو بند کر دیا گیا کہ بھائی نہیں. تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس کو کھولا گیا، پھر دیکھا کہ وہی معاملہ ہے کہ جسم بالکل تازہ اور کفن بالکل صاف ستھرا سفید مبیض. تو پھر بند کر دیا. جب تیسری دفعہ یہ معاملہ ہوا تو حکومت نے پھر ان کی قبر پہ پابندی لگا دی کہ اب یہ قبر کبھی نہیں کھلے گی. تو اس معاملے کی تحقیق میں بعض علماء نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کے والد صاحب کو کوئی خاص عمل ہے؟ ویسے تو اولیاء اللہ کے ساتھ عموماً یہ معاملہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے اللہ چاہے. جیسے ہمارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحم اللہ کے عاشق صادق سیدی حضرت مولانا سید عشرت جمیل میر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت قاسم جمیل صاحب جو یہیں اس قبرستان میں مدفون ہیں. تو یہاں بھی چھوٹا سا قبرستان ہے، مجبوراً جو ہے وہ جگہ چاہیے تھی تو یہ خیال کیا گیا کہ بھئی یہاں بھی کچھ ایسا کر لیا جائے. اب جگہ کی اتنی تنگی ہو گئی ہے کہ ایسے قبرستانوں کے اندر یہ معاملات پیش آنے لگے ہیں کہ بھئی بہت قدیم قبروں کو جو ہے صاف کر کر دوسرا مردے کو دفنانا مجبوریاں ہو گئی ہیں. تو ایسا ہی یہاں خیال کیا گیا. لیکن اب دیکھیے ہمارے شیخ کا، پھر ہمارے شیخ کے خلیفہ و مجاز بیت، اور یعنی وہ تو اپنے آپ کو خادم ہی کہتے تھے، ہمارے تو مرشد تھے بہت کچھ تھے، لیکن وہ ان کے بھی بھائی قاسم جمیل صاحب جو کہ کوئی عالم تو نہ تھے لیکن حضرت والا رحمہ اللہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور حضرت والا رحمہ اللہ کے کئی بیانات ان کا ذریعہ بنے مڈل ایسٹ کے اندر، اور بہت ہی محبت کرتے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بھائی حضرت عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالیٰ مرکز سے کتنی محبت کرتے تھے اور کتنا ان کو خرچ کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ تو پرہیز کے عادی نہ تھے، بھروسہ اور توکل ایسا خدا تعالیٰ پر تھا اور حضرت والا کی دعاؤں پر ایسا ناز تھا. تو جو بھی کوئی مسئلہ ایسا پیش آتا فوراً حضرت والا کی خدمت میں جا کر عرض کرتے کہ حضرت یہ معاملہ ہے، ڈاکٹر ایسے کہہ رہا ہے، اور پھر ہنسنا شروع کر دیتے تھے. جیسے ہم جیسا آدمی ہو تو سو مرتبہ بستر پہ پڑ جائے، لیکن ان کے ساتھ آخر عمر میں کیسے مسائل پیش آئے، کیسے عوارض تھے، باوجود اس کے وہ سینکڑوں پریشانیاں لانے والے شخص کو مطمئن کر کے واپس بھیج دیتے تھے، خود کیسے حال میں تھے لیکن سینکڑوں بیماروں کو صحت دے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا تھا. تو غرض یہ کہ وہ پرہیز کے معاملے میں تو وہ تھے ہی نہیں. تو ایک مرتبہ وہ اسی طرح کچھ بدتریزی کر رہے تھے ناشتے میں، اور قاسم صاحب تشریف لے آئے، بہت ہی محبت کرتے تھے، ہر ایک سے ہی ان کا معاملہ بہت محبت تھا. تو میر صاحب تو میر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، لیکن میں نے دیکھا ایک مرتبہ ان کا ڈرائیور وہاں آیا، اس نے کوئی بے اصولی کر دی یا کوئی غلطی کر دی تھی، مجھے یاد نہیں کیا کیا تھا، اس کو پہلے خوب ڈانٹا پھر رونے لگے کہ ارے تم نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں، آنسوؤں سے رو رہے تھے، میں نے خود دیکھا، ایسے رحم دل آدمی تھے. تو میر صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا تو رونے لگے، انہوں نے کہا کہ میری دنیا کے اندر میرا آپ کے ساتھ سیوا اور کون ہے، تو آپ بھی ایسے کریں گے تو پھر میں تنہا رہ جاؤں گا دنیا میں، اتنا رو رہے تھے وہ، تو اتنی محبت کرتے تھے. تو ان کی قبر مبارک یہی ہے اسی قبرستان میں, اور مجبوری کی وجہ سے خیال کیا گیا کہ بھئی اس کو اس کی جگہ دوسری تدفین ہو جائے. لیکن جب ان کی قبر کو کھولا تو دیکھا کہ کفن بالکل تازہ اور جسم بالکل تازہ ہے, فوراً نے اس کو بند کر دیا. تو وہ مولانا بدر عالم صاحب رحمہ اللہ تعالی کی قبر وہاں تھی, تو ان کے صاحبزادے سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیا عمل ایسا ان کا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ بڑے عالم تھے اور سب کچھ ہی تھے, لیکن کہا کہ ان کا ایک عمل دل میں آتا ہے ایسا کہ جس کی برکت سے یہ معاملہ ہے, کہ کبھی کسی حافظ قرآن کی طرف پیر نہیں کیے انہوں نے. کیا ہے یہ, حافظ قرآن ہے؟ نہیں, اس کے سینے میں قرآن ہے. کاش کہ ہم مسلمان قرآن پاک کی دولت کو کچھ سمجھیں تو صحیح, کہ کیا دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگا ہے. گرمی لگے کیا ہے, تیز کر دیں اس کو, اے سی کو تیز کر دیں. تو بعض ایسے لوگ ہیں یہاں جن کے وہ جوڑ بند جو ہے جام ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم نے ان کا رعایت سے ہلکا رکھا ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی دولت کو مانگ رہے ہیں. مانگ کیا رہے ہیں کہ آپ پر تو نازل ہی تھا, لیکن آپ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ذرا ہماری خدا کرے کہ آنکھیں کھل جائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, ایک تو مشہور دعا ہے قرآن پاک کی, اللہم آنس وحشتی فی قبری, آگے کھولنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ میری وحشت کو دور کر دے. مضمون آگے کیا ہے, قرآن پاک کی برکت سے ہے نا, اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, اللہ اس قرآن عظیم کی برکت سے مجھ پر رحمت فرمانا. میں قریب قریب مفہوم عرض کر رہا ہوں, لفظی ترجمہ نہیں کر رہا. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہ اس کو میرے لیے امام بنا دے, یعنی اس کی تعلیمات پر میں ایسا عمل کروں کہ میرا یہ امام ہو, اس کی تعلیمات میری امام ہو. امام ورزقنی واجعلہ لی اماما ونورا, اس کو میرے نور, روشنی ہوتی تو راستہ نظر آتا ہے, تو قرآن کی روشنی کو میرے لیے نور بنا دے, میرا راستہ دکھائی دینے مجھے لگے نا. ہاں, تو واجعلہ لی اماما ونورا ورحمہ, اور اس کو میرے لیے رحمت کا باعث بنا. اور کیا فرمایا, واجعلہ لی اماما ونورا ورحمہ, اللہم ذکرنی منہما نسیت, اللہ مجھے یاد دلا دینا جہاں میں بھول جاؤں. وعلمنی ما جہلت, اللہ مجھے جہاں میں جہالت پہ آ جاؤں. قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا, اگر آنکھ میں کور ہو, آنکھ میں بد باطنی ہو, تو میرے دل میں بد باطنی ہو تو آنکھ میں بھی بد باطنی ہوگی. اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اللہ حق کو حق دکھلا دے اور اس کی اتباع کو میرا رزق بنا دے, اور اے اللہ باطل کو باطل دکھلا دے اور اس کی اتباع کو اور اس سے اجتناب کو میرا رزق بنا دے. یعنی کہ جب تک کہ میں پوری پوری حق کی اتباع نہ کر لوں, اے اللہ مجھے موت نہ دینا. جس طرح پورا پورا رزق انسان نہ کھا لے اس کی موت نہیں آتی, پورا پورا رزق اے اللہ مجھے اس کا بنا دے. اور اسی طرح ہر معصیت سے, ہر نافرمانی سے, یہاں تک کہ ہر غفلت سے اے اللہ مجھے اجتناب کی, اس کے اجتناب کو میرا رزق بنا دے, کہ جب تک کہ ہر ہر غفلت اور ہر نافرمانی سے میں اجتناب نہ کر لوں, اے خدا مجھے موت نہ دینا. تو آنکھوں میں جب کور آ جاتا ہے تو حق چیز حق دکھلائی نہیں دیتی. قرآن پاک کی صاف ستھری پاکیزہ تعلیمات, کتنی بہترین تعلیمات, کہ جب مہاجرین حبشہ پہنچے ہیں اور شاہ نجاشی نے پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہارا رسول کیا تعلیمات دیتا ہے, کیسی پاکیزہ تعلیمات حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے بتلائی. بھائی اس میں کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہمارا رسول قطع رحمی کو منع کرتا ہے, صلہ رحمی بتاتا ہے, مساکین کی خیر خیریت بتاتا ہے, خیر خواہی بتلاتا ہے. ہمارا رسول, ہم پہلے ڈاکو تھے قتل کر دیتے تھے, ہمارا رسول اس سے منع کرتا ہے. کتنی انسانیت کی باتیں اسلام سکھاتا ہے, قرآن سکھاتا ہے. تو ایسی چیز کو جو ہے اپنی بدباطنی سے بعض لوگ نہیں مانتے تو پھر کیا قصور ہے کسی کا. تو اسی قرآن سے بعض گمراہ بھی ہو جاتے ہیں, بعض ہدایت بھی پا جاتے ہیں. اللہ گمراہ نہیں کرتا, ہم اپنی بدباطنی کی وجہ سے اس سے غلط معنی لے لیتے ہیں، غلط طرف چلے جاتے ہیں. یہی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیا ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، ارے بھائی کوئی دنیا بھی تو کرو، یہ بھی تو کرو، وہ بھی تو کرو. سارا جب مٹی ہو جائے گا، افسانہ ہو جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہمارے کام آئی اور کیا چیز کس چیز کو ہم نے ضائع کر دیا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا سکھا رہے ہیں، وجعلہ لی اماما و نورا و رحما. ہاں آگے کیا ہے، اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار. کہ اللہ مجھ کو اس کی تلاوت، یہاں بھی رزق مانگا رزق. سبحان اللہ بحمدی، کیا قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسی پیاری پیاری دعائیں. اور یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے سرکاری، میرے شیخ فرماتے تھے سرکاری مضامین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھلائے ہیں. کہ اللہ اس کی تلاوت کو میرا رزق بنا دے، رزق. ارے میرے دوستوں کتنے لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا، کاش ہمیں ان کا عشر عشیر بھی ہو جائے. دس دس پارے، پندرہ پندرہ پارے روزانہ پڑھنا ان کے لیے معمول کی بات ہے، معمول کی، معمولی بات نہیں، معمول کی بات ہے. معمولی بات تو نہیں ہے بھائی، یہ بڑی قیمتی بات ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک ایک حرف کے اوپر دس نیکی ہے، رمضان المبارک میں اس کا اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے. نماز میں ایک حرف پر تلاوت کرنے سے سو نیکی ملتی ہے، سو. جبکہ عام طور پر اور بے وضو کے کم ثواب، وضو کریں اور ثواب، اور تلاوت کریں دیکھ کر اور زیادہ ثواب. کہ آنکھ بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، آنکھ بھی ذکر الہی میں مشغول ہے. تو سبحان اللہ، کیا دولت ہے قرآن پاک. تو ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. قیامت کے دن اے اللہ یہ اس قرآن پاک کو میرے لیے حجت بنا دینا، میرے لیے نجات. اللہ سبحان اللہ. ارے میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم سے فرصت نہ ہو، کہ وہ بےچارا سال صبح سے لے کر رات تک محنت میں ہے، پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اب بےچارہ دعاؤں سے تھک جاتا ہے، نماز پڑھی پھر بھاگنا مدرسے، پھر بھاگنا کھانا، پھر بچے کی حاجت، گھر والوں کی حاجت، پھر آ کے پڑھنا پڑھانا بیٹھ جانا، تو اس بےچارے کو فرصت نہیں. اسی طرح طالب علم قرآن پاک یا حافظ قرآن پاک کو فرصت کہاں ہے کہ بھائی سارا دن صبح سے لے کے رات تک وہ ایک ہی کام کی چلا جا رہا ہے، ایک ہی کام کر رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے. یہاں پر مجھ کو ایک بات گزارش کرنی ہے کہ بعض گھروں کے اندر بعض بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور ایک یا دو بچہ حفظ قرآن کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ معاملہ بالکل غیر متوازن رہتا ہے. بچہ جو قرآن پاک حفظ کر رہا ہے وہ تو بیچارہ صبح وہی شلوار قمیض پہنے گا، ٹہنا کھولے گا، ٹوپی پہنے گا، سیدھا سادہ چلا جائے گا ناشتہ کر کے قرآن پاک حفظ کرنے، اور استاد کے ڈنڈے بھی کھا رہا ہے، سزائیں بھی بھگت رہا ہے. عموماً مدرسوں میں یہی حالات ہیں اللہ ماشاءاللہ. تو سختیاں جھیلتا ہے صبح سے شام تک. اور جو اسکول والے بچے ہیں ان کو اسکول میں میرے شیخ فرماتے تھے کہ ان کو انڈے ٹافی بھی مل رہا ہے، کھیل کود بھی مل رہا ہے، تفریحات کے لیے مواقع بھی، ان کو پکنک پہ بھی لے جا رہے ہیں، آؤٹنگ پہ بھی لے جا رہے ہیں، چڑیا گھر بھی لے جا رہے ہیں. صبح روزانہ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میرے بھائی یا بہن کو جو ہے یہ نیا اسکیل آیا ہے، آج اس کے لیے نئی کاپی آئی ہے، آج جوتے چمکتے ہوئے نئے آ گئے ہیں. تو یہ بھی تو انسان ہے، تو آپ ذرا اس کا بھی خیال رکھیں. اگر کہیں ایسا معاملہ ہو کہ کوئی آپ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے ایک بچہ، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع تو نہیں ہے، جائز طریقے سے ضرورت کے مطابق وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بھائی اس کے بھی احساسات کا، جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. اور پورے گھر کے اندر بلکہ پورے خاندان کے اندر اس بچے کی زیادہ عزت ہونی چاہیے، اس کا زیادہ اکرام ہونا چاہیے، اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ خود بھی ایسا کام کر رہا ہے اور آپ کے لیے بھی قیامت کے دن مال جمع کر رہا ہے، صبح شام تک آپ کے لیے مال جمع کر رہا ہے. اسی طرح استانی کو یا استاد کو بھی اپنے طالب علم کا اکرام کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے جنت کا سامان کر رہا ہے. ہاں ذرا سوچ سمجھ کے اس کو سزا دینی چاہیے. سزا تو مجبوری ہے، دینی پڑ جاتی ہے، کیونکہ شیطان بچوں کو بہت بہکاتا رہتا ہے، شرارت پہ مجبور کرتا ہے. لیکن ذرا اس کا خیال رہے کہ بھائی سزا دیں تو اس کو شرعی حدود کے اندر دیں. اور دوسرے یہ کہ طلباء کرام یا طالبات کرام کو اپنے استاد کا ادب بے حد لازمی ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے طرق العشق کلھا ادب، کہ عشق کا راستہ سراسر ادب ہی ادب ہے. ہاں اے خدا جوئم توفیق ادب، بے ادب مند محروم، محروم مند از فضل رب، کہ جس میں ادب نہیں وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے، ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اور جس میں ادب ہوتا ہے اور چاہے اس کے اندر علم کم ہو اور نفلی عبادات کم ہو لیکن ادب ہے بے پناہ، تو میرے دوستو یہ اس کے لیے نجات کا باعث بن جاتا ہے ادب. تو ادب بچی کو اپنی استانی کا یا استاد کا بے حد ضروری ہے. اگر خطا ہو جائے اسے معافی مانگ لے. خیر بھائی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو میں تو بتمہید سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں عرض کروں اور معاملہ تو بہت لمبا ہو گیا. بعض باتیں میں نے اس میں سے جو ہے وہ چنی تھی، اب پتہ نہیں کہ کیا اس میں سے میں نے بتا دیا اور کیا نہیں بتایا. بہشتی زیور میں اور قرآن پاک کے فضائل میں نے آج نکالے تھے کہ بھائی اس میں سے کچھ سنا دوں گا. تو حدیث شریف میں جو باتیں میں نے بتا دی ہیں اس کو چھوڑ کر میں بتاتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت چاہے کوئی تمے کا اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا سو چاہیے کہ قرآن پڑھے. اللہ کتنی پیاری بات ہے واللہ. مگر یہ ضرور ہے کہ جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو یہ تو لطف و لذت اس کی روح میں آ نہیں سکتی، بلکہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں گزرے گا جب تک کہ کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ مجاہدات نہ اٹھائے اور اطلاع و اتباع کا طریقہ اختیار نہ کرے. خدا کی قسم اس کو جو زندگی اولیاء کی ہوتی ہے اس کے قریب قریب اس کی خوشبو بھی نہیں آ سکتی، ہاں جس کو خدا تعالیٰ یہ دولت نصیب فرماتے. تو میرے دوستو یہ قرآن پاک پڑھنا گویا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے. خدا تعالیٰ کو کیسا پیار آتا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح دنیا والوں کے لیے تارے آسمان پہ چمکتے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ جگہیں جہاں قرآن پاک سکھلایا جاتا ہے یا ذکر و اذکار کی مجالس ہوتی ہیں، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، آسمان والوں کے لیے مثل تارے کے چمکتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اللہ ناز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ بتاؤ میرے بندے وہاں کیا کر رہے ہیں، تو فرشتے سب اطلاع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور جو آدمی اللہ کو تنہا یاد کر رہا ہوتا ہے، یہ احادیث مبارکہ کے اندر جو آتے ہیں الفاظ وہ بلیغ ہوتے ہیں. یہ اگر قرآن پاک کے لیے ہیں تو اللہ کی یاد کے لیے بھی وہی فضائل ہوں گے اس کے درجے کے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ جو آدمی تنہا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنہا یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو مجمع میں یاد کرتا ہے. اب قرآن پاک کا مدرسہ لگا ہے، اس سے بڑی افضل کون سی چیز ہوگی میرے دوست؟ کلام الہی کا دور ہو رہا ہے. میں بطور نعمت میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا کی قسم میرے گھر والوں کی طبیعت ناساز تھی، ابھی چند دن سے ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے سب بیماروں کو. تو کھانسی سے چین نہیں تھا، بمشکل ان کو نیند کی دوا دے کر کوشش کی کہ بھائی سو جائیں، کچھ ان کو سکون ہو جائے. تو میں نے یوں تو جب سونے والا ہو تو بھائی اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، دروازہ بند کر دے، آواز وغیرہ نہ آئے تاکہ سکون سے سو جائے. مگر میں نے جان کر دروازہ کھلا چھوڑ دیا کہ ان کو آوازیں، بچوں کی پیاری پیاری آوازیں، ان معصوم بچوں کی قرآن پاک کی آوازیں آتی رہیں گی تو ان کو مزید سکون ہوگا. مجھ کو میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کروں، اور میں نہیں جہاں جہاں بھی کلام الہی کی خدمت ہو رہی ہے سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس قدر پیاری اور لذیذ یہ نعمت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک ماشاءاللہ اتنے اچھے مخارج سے پڑھتے ہیں کہ میں وحشش کرتا ہوں، سبحان اللہ پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے میں شکر ادا کروں، کروڑ سجدے بھی کروں تو شکر حق شکر ادا نہیں ہوگا کہ اتنی خوبصورت آوازیں آتی ہیں بچیوں کی، چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں قرآن شریف پڑھ رہی ہیں اور مخارج ان کے اتنے اچھے ہیں، ان کو پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. غرض یہ کہ دیکھو یہ قرآن پاک جو ہے یہ خدا تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اگر یہی کام نماز میں ہو تو سبحان اللہ، واللہ کیا مزہ ہے، کیا لطف ہے قرآن پاک کو نماز میں پڑھنے کا. اللہ اکبر. اللہ حدیث میں ہے کہ افضل عبادت قرآن کی قرأت ہے، یعنی بات فرائض کے تمام نفل عبادات میں قرآن پاک پڑھنا افضل ہے. اور حدیث میں ہے کہ تعظیم کرو قرآن کے یاد رکھنے والوں کی، جس نے ان کی تعظیم کی پس بے شک اس نے میری تعظیم کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور ظاہر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی. ہاں، اور یہ حدیث میں ابھی اس کا مفہوم بتا چکا ہوں کہ حدیث میں ہے جس نے قرآن پڑھا پھر خیال کیا اس نے کہ کوئی خدا کی مخلوق میں سے اس نعمت سے بڑھ کر نعمت دیا گیا ہے جو اس کو ملی ہے، سو بے شک حقیر کر دیا اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے بڑھا کیا ہے اور بڑھا دیا اس چیز کو جسے اللہ نے حقیر کیا ہے. اور نہیں زیبا ہے قرآن جاننے والوں کو تیزی کرنا اس شخص سے جو اس سے تیزی کرے، اور نہ جہالت کرنا اس شخص سے جو اس سے جہالت کرے، اور ایسا نہ کرے لیکن معاف کرے اور درگزر کرے بسبب عزت قرآن. سینے میں قرآن ہے تو اس کی عزت بھی ہم پہ فرض ہے بھائی. ہاں، تو یہ بھی یاد رکھنے والی باتیں ہیں کہ ہم بھی اس کی عزت میں لوگوں سے درگزر اور عفو کا معاملہ کریں. ہاں، حدیث میں ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ قرآن زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں سے اور زمین سے اور ان لوگوں سے جو ان آسمان اور زمینوں میں ہے. اللہ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے. اب سوچیے کہ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے خدا تعالیٰ کے یہاں اس کی محبوبیت کا کیا مرتبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے. ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ جب قرآن پاک پڑھو تو یہ سمجھ لو کہ ہر حرف پر دس نیکی مل رہی ہے، دل کا زنگ دور ہو رہا ہے، اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو، ذرا دیکھیں ہم کیسا پڑھتے ہو. اب جو آدمی غلط پڑھے گا نعوذ باللہ، پھر اس کا کیا حال ہوگا، خدا تعالیٰ کا کیسا غضب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے حفاظت فرمائے. تو قرآن پاک کو سیکھنا میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زیادہ محنت کا کام نہیں ہے، دو تین مہینے کے اندر یہ کام آسانی سے 15-20 منٹ کسی ماہر قاری کو. دیکھو بھائی، کلام اللہ شریف کا معاملہ ہے، اگر دنیا کے کلام کو کوئی غلط پڑھے، دنیاوی شاعر ہے تو اس کے کلام کو غلط پڑھے تو وہ کتنا ناراض ہوتا ہے اور مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. ابھی ایک صاحب سے دعا پوچھی کھانا کھانے کی، تو انہوں نے جو ہے اس میں غلطی کی، اور اس میں غلطی ایسی ہو گئی کہ مطلب بالکل برعکس ہو گیا، اس کا عکس ہو گیا. کیا اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا، پڑھیں تو اس کے معنی ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا، تمام تعریف اس کی. اور اگر اطعمنا پڑھ دیا غلطی سے، زبر نہیں پڑا، فتح نہیں پڑا، تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ ہم نے کھلایا اللہ کو. بالکل برعکس ہو گیا، ہے نا بھائی؟ آپ یہاں کرسی پہ آ جائیے. ہاں، جن لوگوں کو نیچے بیٹھنے مشکل ہے یہ کرسی پہ بیٹھ جائیں. اچھا، تو بھائی یہ پہلے کیوں نہیں آپ نے بتایا؟ اچھا، تو کیا کہہ رہا تھا؟ اگر اطعمنا پڑھا صحیح سے تو معلوم اس کے معنی ہے کہ اللہ نے ہمیں کھلایا، اطعمنا پڑھ دیا تو الٹا ہی ہو گیا کہ ہم نے اللہ کو کھلایا، نعوذ باللہ تعالی. تو کفر اعتقادی تو نہ ہوا لیکن کفر زبانی ہو گیا. اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم اللہ کو کھلا سکتے ہیں. اسی طرح وسقانا وجعلنا پڑھ دیا وجعلنا مسلمین، تو یہ اس کے معنی ہو گئے ہم نے آپ کو مسلمان کیا، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. اور وجعلنا پڑھ دیا تو اللہ آپ نے ہمیں کھلایا، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا. تو ذرا سے زیر زبر سے کتنے فرق آ گیا معنی میں، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. ہاں، حضرت علی رضی اللہ، جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس کو حفظ کر لے. ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے، کون لاتا ہے اس کے مقابلے میں؟ کیا بکواس کرتے ہیں. اس کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، داخل کرے گا اس کو اللہ تعالی جنت میں اور شفاعت قبول کرے گا اس کی 10 آدمیوں کے حق میں، اس کے خاندان والوں میں سے، کہ ان میں سے سب کے سب ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. اللہ اکبر، یعنی کیا ٹھکانہ ہے خدا کی رحمت کا، اور کیا ٹھکانہ ہے قرآن پاک کی دولت کا، اور کیا ٹھکانہ ہے خدا تعالی نے جو دولت ہمیں دی ہے اس کا کیا رحمت کا صدقہ ہے. کہ یعنی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, جن پر نہیں ہے تو اس میں کیا کمال ہوا, جن پر جہنم واجب ہو چکی خدا تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا. خاندان میں ایک حافظ کسی, میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی حافظ بچوں کو ذرا انڈا پرنڈا کھلاتے رہو, ان سے دوستی رکھو تاکہ قیامت کے دن بھائی ہمیں پہچان لے کہ ہاں یہ ہمیں ذرا کچھ کھلاتے پلاتے تھے, یا اللہ یہ بھی ہمارے محبت کرنے والے ہیں, کام ہمارا بن جائے گا. ایک واقعہ میں سنا کر بس استقام کو کرتا ہوں, مجھے بیان کی تو اہلیت ہے نہیں بھائی, یہ موقع تو ایسا ہے کہ کوئی صاحب علم ہوتا اور اس کو صاحب حکمت بھی ہوتا تو ٹھیک طریقے سے بات کرتا, لیکن بہرحال جو بات ہوئی خدا اور رسول کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ والی سوات نے ایک مرتبہ مدرسے میں کھانا بھیجا. مدرسے کا رواج وہاں آج بھی یہی ہے, قریب قریب کے جہاں مدارس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر وہاں کے والی اور جو دیکھ بھال کرنے والے حکومتی یعنی اپنے جو ہوتے ہیں وہ اس کا خیال کرتے ہیں, ان کی طرف سے کھانا وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے. انہوں نے کھانا بھیجا تو ایک دن جو ہے وہ کھانا بھیجتے تھے تو ایک دن ان کو دیر ہو گئی, اور لڑکے آپس میں تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں اس قسم کی شرارت, اب اتنی بھی نہ کریں تو کیا کریں. جیسے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے کھانا بھیجا تھانے دار نے, تو بچوں کے لیے طالب علموں کے لیے, تو جا رہا تھا جاتے جاتے کان میں آواز پڑی, بچے کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے اب کوئی پھر کوئی مرے تو کھانا نصیب ہو. اس نے سن لیا تو واپس آیا حکیم الامت سے شکایت کی کہ دیکھیے آپ کے بچے ان کی یہ تربیت ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس میں ان کا قصور نہیں, قصور آپ کا ہے, آپ نے کبھی اپنی خوشی میں شادی بیاہ میں ان کو یاد کیا, کبھی کھانا کھلایا, جب کوئی مر گیا تو آپ نے کھانا کھلایا, تو پھر کیا دعا کریں گے آپ کے لیے, یہی دعا کریں گے کہ بھائی پھر کوئی مرے ہمیں گوٹیاں ملے کھانے کو. تو فرض یہ کہ وہ لڑکے کہہ رہے تھے کہ آج ہمارا بیل آیا نہیں بیل, کیونکہ والی سوات اعزاز و اکرام میں اپنے سر پر کھانا رکھ کے لاتے تھے. پہلے قرآن کا دین کا ادب ہوا کرتا تھا, اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, قرآن پاک کی ایسی بے ادبی ہوتی ہے, نسخے کی مسائل کی ایسی بے ادبی ہوتی ہے, کیسے تیسے رکھ دیتے, رکھنا بھی نہیں آتا ٹھیک سے. اور بچوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے بچوں اور بچیوں قرآن پاک کا خوب ادب کیا کرو اور اس کو خوب اچھا سنبھال کے رکھا کرو, صفحات کو موڑو نہیں, صاف ستھرا رکھو, اس پہ کوئی قلم کا پینسل کا نشان نہ ہو, اس کا اچھا سا صاف ستھرا سا جزدان ہو, اور اس کو انتہائی ادب سے آنکھوں سے لگاؤ, سینے سے لگاؤ اور سر پر رکھو کہ اللہ یہ آپ کا قلم ہے, محبت سے اس کو اپنے سینے سے چمٹاؤ, اپنی آنکھوں سے لگاؤ, اپنے سر پر لگاؤ, خدا تعالیٰ تمہارے یہ افعال کو دیکھیں گے اور ان کو اس پر پیار آ جائے گا, ان کو اس پر پیار آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. غرض یہ کہ لڑکوں نے کہا کہ آج ہمارے بیل کو کیا ہو گیا, بیل آیا نہیں کیونکہ وہ سب پہ رکھ کے کھانا لاتے تھے. تو اچانک انہوں نے سن لیا, قریب ہی تھے سن لیا, اور آ کر جو ہے کھانا تو رکھا, کہا کہ آئندہ سے ان کو میں کھانا نہیں کھلاؤں گا کیونکہ میری ایسی بے عزتی کرتے ہیں, اب میں ان کو کھانا نہیں کھلاؤں گا, ان کو پتا تو چلے ذرا. رات جو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ قیامت کا سما ہے, حساب کتاب ہو رہا ہے, بخششیں ہو رہی ہیں دبا کے, اور یہ پریشان کھڑے ہیں مصیبت زدہ بن کے. اچانک دیکھتے ہیں کہ بچوں کی وہ ٹولی جس مدرسے میں وہ کھانا بھیجتے تھے وہ بھاگتی دوڑتی اچھلتی کودتی وہ جنت میں جا رہی ہیں, اور جو ہے وہ اپنے اپنے خاندان والوں کو سفارش کراتی جا رہی ہیں. تو یہ کھڑے پریشان ہیں کہہ رہی تو وہی بچے ہیں جن کے لیے میں کھانا بھیجتا تھا, لیکن پھر میں نے ان کا کھانا بند کر دیا تھا. تو اچانک ایک بچے نے مڑ کر دیکھا اور اس نے وہی شرارت میں خواب میں دیکھ رہے ہیں, شرارت میں اس نے کہا رہے ہمارا بیل تو وہ کھڑا ہے, ہمارا بیل تو وہ کھڑا ہے, ارے اس کو تو لے لو. تو انہوں نے فوراً اللہ میاں سے سفارش کی اور ان کی شفاعت ہو گئی, وہ چلے گئے جنت میں. تو پھر اسی دن روتے ہوئے کھانا سر پہ رکھ کر آئے کہ تم چاہے مجھے کچھ بھی کہو میں ہمیشہ تمہیں کھانا پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. قرآن پاک سے غفلت بڑا جرم ہے میرے دوستو, اس کی تلاوت بھی ہو, اس کے مفاہیم بھی معلوم ہو, اس کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قرآن کا نمونہ بنا دے, قرآن کا نمونہ بنا دے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب یہ ایک حدیث پاک بھی برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں, اس میں سے چنا تھا میں نے. اللہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہر قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہے, جو پڑھانے والیاں ہیں, پڑھانے والے ہیں, یہ ماہر قرآن ہیں. تو جو لکھنے والے اور بزرگ نیکوکار فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور وہ شخص کے جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے دو ثواب ہیں. میری وہ بچیاں خوش ہو جائیں کہ جو مشکل سے پڑھتی ہیں, بلکہ وہ بڑی بیاں بھی, بازی بڑی بیاں بھی آتی ہیں, عمر گزر گئی نہیں سیکھ سکے کسی وجہ سے, مجبوری سے, ماشاءاللہ الحمدللہ ان کو بھی اسی محنت اور شوق سے پڑھایا جاتا ہے اور وہ پڑھتی ہیں اور روتی ہیں آنسوؤں سے. ان کے آنسو بہت مبارک ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے رو رہی ہیں, کاش ہمیں ٹھیک سے آ جائے پڑھنا. تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے دو ثواب ہیں. نہیں اجر کے یہ دو جو ہے لفظ یہ محدود نہیں ہے میرے دوستو, خدا کے یہاں دینے کی کمی نہیں ہے. یہ ساری تمثیلات ہوتی ہیں, خدا کے یہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے. جس قدر طلب, جس قدر اخلاص, جتنی محبت ہوگی خدا تعالیٰ نوازتے ہی رہیں گے, نوازتے ہی رہیں گے, معلوم نہیں کتنا نواز دیں گے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا علی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل و آناء النہار. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو اشخاص کے بارے میں حسد جائز ہے, ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی, اور وہ شخص بعض اوقات کے علاوہ دن رات کے اکثر حصے میں اس قرآن میں مشغول رہتا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ پیدا ہو جائے. اب جن بچیوں نے حفظ کر لیا ان کا گردان شروع ہوگا, گردان کر لیا تو اس کے بعد یہ نہیں کہ اب چھٹی ہو گئی, بلکہ اس کے ساتھ ایسا لگاؤ ہو جیسے انسان کھانا کھاتا ہے, کھانے سے بھی زیادہ اس کا شوق. ہمارے بیٹا چھوٹا سا تھا, حفظ کر رہا تھا, ایک ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں مولانا ابو بکر جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں, انہوں نے میرے بیٹے کو نصیحت کی کہ لرن قرآن, ریڈ قرآن, ایٹ قرآن. اللہ سبحان اللہ, کیسی پیاری نصیحت انہوں نے کی. لرن قرآن, ریڈ قرآن, ایٹ قرآن, یعنی تم اس کو اپنی رضا بنا لو, صبح سے شام تک اس کو پڑھتے ہی رہو بہانے بہانے سے. اور حافظ کے لیے تو کتنا اچھا موقع ہے کہ اس کو زبانی یاد ہے. بچیاں ماشاءاللہ, خواتین ماشاءاللہ جو حافظ ہیں, ہم نے سنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سب جو ہے وہ کام کاج کر رہی ہیں, افطاری بنا رہی ہیں, کچھ کام کر رہی ہیں, قرآن شریف زبان پر ہے, دوڑ کر رہی ہیں, وہ ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے, موبائل لٹکا ہوا ہے اور دوڑ کر رہی ہیں ایک دوسرے سے, کوئی ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے, لیکن قرآن پاک کا دور چل رہا ہے. بھائی اللہ سبحان اللہ. ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل و آناء النہار, کہ اللہ تعالیٰ یعنی دو اشخاص کے بارے میں حسد جائز ہے, ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی, اور وہ شخص بعض اوقات کے علاوہ دن رات کے اکثر حصے میں اس قرآن میں مشغول رہتا ہے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اس کو دن رات کے اکثر حصے میں خرچ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے انوارات و برکات سے مستفید فرمائے, اور اس پڑھنے پڑھانے کو اللہ سب کو قبول فرمائے. دعا کر لیجئے, کیونکہ قرآن پاک کے ختم اور خصوصاً یہ حفظ قرآن ہے. ماشاءاللہ ہمارے ایک تو فیصل بھائی ہیں, ان کی بٹیا نے حفظ کیا نا, کہاں گئے, حفظ مکمل کیا ہے, اور دوسری ہیں دکھانا موبائل, ہاں یہ بیٹھے سامنے, یہ حال ہے, ڈاکٹر عدنان صاحب ہیں ماشاءاللہ, سب کا تعلق حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم سے, آپ کا بھی تعلق حضرت فیروز صاحب سے ہے نا, ہے نا. تو ان دونوں حضرات کے بچیوں نے ماشاءاللہ حفظ مکمل کیا ہے, اور ہمارے کمال صدیقی صاحب، ان کے والد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بچی کے نانا، اس نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی نواسی کو ان کی بچی نے ہی پڑھایا ہے، خود ہی گھر کے اندر قرآن پاک پڑھایا ہے. یہ بڑی نعمت ہے کہ گھر والوں سے اگر بچے پڑھ لیں تو بڑی نعمت ہے، ورنہ بچے گھر والوں کے قابو میں آتے نہیں ہیں عام طور پہ. تو یہ بڑی اس کی بچے کی سعادت اور شرافت ہے اور بولپن ہے کہ اس نے اور قرآن پاک کا شوق ہے. اور سبھی بچیاں ماشاءاللہ یہاں بہت ذوق اور شوق سے پڑھتی ہیں، اور الحمدللہ یہاں معلمات کی بھی جو ہے یہاں تقرری جو کی جاتی ہے، اس میں کوشش پوری کی جاتی ہے کہ ان میں تربیت کا بھی صلاحیت ہو، تاکہ قرآن پاک کو ادب سے پڑھایا جائے اور اس پر پورا دھیان دیا جائے. کہ کہیں بعض مدارس میں شکایت آتی ہے کہ برس پڑے ہوئے ہو گئے لیکن غلطیاں آتی ہیں. ہمارے یہاں ایسی طالبات آتی ہیں یا بڑی عورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ فلاں مشہور مدرسے سے پڑھا ہے لیکن جو ہے دیکھو تو غلطیاں مخارج میں غلطیاں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی ذرا سے زیر زبر سے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلى العالمين جو کچھ کہہ دیا ہرگز آپ کی شان کے لائق نہیں، آپ کے کلام پاک کے لائق نہیں. اے اللہ یہ نااہل ہے، بالکل ہی نااہل اور جاہل ہے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو غلطی قصور ہو اس کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے شان کرم کے مطابق اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس کے عیوب کو کی پردہ پوشی فرما دیجئے اور اس کے عیوب کو اے اللہ خوبیوں میں بدل دیجئے اور اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ جن بچیوں نے پڑھا ہے، محنت کی ہے، اور اے اللہ جو بچیاں بھی راستے میں ہیں، اے اللہ سب کے سب کو قبول فرما. اللہ اس مدرسے کو قبول فرما. اللہ میرے پیارے شیخ کے درجات بے حد بلند فرما. انہی کی برکت اور دعاؤں سے یہاں پر یہ سلسلہ جاری ہے، انہی کے نام پر جاری ہے. اے اللہ اپنی توفیقات کا دروازہ ہمیشہ کھلے رکھیے، ہر گھر میں کھول دیجئے، ہر دل میں کھول دیجئے، ہر قلب میں کھول دیجئے. اے اللہ ہر قلب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے اور توفیقات کے دروازے کھول دیجئے. اللہ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ یہ عالمی، بین الاقوامی، بلکہ پوری کائنات کے لیے اے اللہ یہ ہدایت ہے قرآن کی، ہم مسلمان اس سے بہت دور ہیں. اللہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے دور ہیں، بدگمانیوں کی وجہ سے دور ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کرنا دیجئے. اے اللہ آپ کو معاف کرنا محبوب ہے، بس ہمیں معاف کر دیجئے. اور اے اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما دیجئے. اور اللہ ہمیں اپنے کلام پاک سے بے پناہ محبت عطا فرما دیجئے، بے پناہ لگاؤ عطا فرما دیجئے. حافظ ہوں کہ ناظرہ ہوں، اے اللہ سب بچوں کو اس سے بے پناہ لگاؤ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم مسلمانوں میں بڑی جہالت ہے، مجھ میں بڑی جہالت ہے. اے اللہ صرف نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، صرف ٹوپی داڑھی کرنے کو دین سمجھتے ہیں. اے اللہ جو اس میں آپ نے اخلاق کریمانہ سکھلائے ہیں، جو طریقے زندگی کے سکھلائے ہیں، اللہ ہماری زندگیاں اس سے بہت دور ہیں، ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دے، اور اے اللہ اس ہماری زندگیوں کو اس کا نمونہ بنا دے. اے اللہ پوری کی پوری زندگی، 100% زندگی اللہ قرآن پاک کے مطابق ڈال دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے، اور اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اس میں رہبری کے لیے اپنے مرشد کے چناؤ کی توفیق عطا فرمائیے، اپنا رہبر چننے کی توفیق دیجئے. جو آپ کا طریقہ ہے ہدایت کے پھیلانے کا، وہ رہبری کا ہے. اے اللہ ہمیں سچا رہبر عطا فرما دیجئے، اور جس کو اللہ اپنے رہبر عطا فرمایا ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ مجھ کو میرے پیارے شیخ کی قدر نصیب فرما دے، ان کی اطاعت کاملہ نصیب فرما دے، ان کی محبت کاملہ نصیب فرما دے. اے اللہ میرے پیارے شیخ کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دے، جہاں تک خوشی کی انتہا ہے اے اللہ وہاں تک خوش فرما دے. اے اللہ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما دے. اے اللہ مرشد مرشد کی اتباع نصیب فرما دے، طریقہ قادر نصیب فرما دے، طریقہ قادر پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے. اے اللہ کونوں ماں صادقین کا نمونہ بنا دے. اے اللہ اولیاء کے رنگ میں رنگ دے. اے اللہ اولیاء کے رنگ میں رنگ دے. اے اللہ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. میرے گھر میں بھی بیمار ہیں اور میری ہمشیرہ بھی بیمار ہیں اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کے گھر میں بھی بیمار ہیں اور ہمارے بعض دوست ہیں ان کے بھی گھر میں بیمار ہیں. اللہ یہ بیماری کی نعمت ہے بلا شبہ، اور اس سے گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. اے اللہ ہم لاچار ہیں. اے اللہ عافیت کی طلبگار ہیں. اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، صحت کی نعمت سے بیماری کی نعمت کو مبدل فرما دیں. اے اللہ صحت کی نعمت سے مبدل فرما دیں. ہر مسلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہر بے روزگار کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. جس کو تنگی ہے اس کو فراخی نصیب فرما. جو مصیبت میں ہے اللہ اس کو عافیت نصیب فرما. جو غم میں ہے اللہ اس کو خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ اس کلام پاک کے ختم کے مبارک موقع پر اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب پر اے اللہ فضل و رحمت کی بارش فرما دے. تمام مسلمانوں پر فضل و رحمت اور برکت کی بارش فرما دے. تمام عالم اسلام سے یہ بے انصافی اور وحشیانہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں انسانیت کے خلاف، اے اللہ ان وحشیوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ ان وحشیوں کو ہدایت دے دے. اللہ قصور تو ہم سب کا ہی ہے، ہم مسلمانوں کا ہے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو سنت اور شریعت کے پلیٹ فارم پر، طریقہ قادر پر متحد اور متفق فرما دے. تمام اسلامی ممالک میں سنت اور شریعت پر مضبوط اتحاد نصیب فرما دے. ہماری معیشت کو انتہائی مضبوط فرما دے. ہمارے نظام سے سود اور رشوت کا بالکل خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہماری معیشت کو 100% حلال بنا دے. سود اور رشوت سے بالکل پاک کر دے. عدل و انصاف عطا فرما دے. امن و عافیت عطا فرما دے. اے اللہ آپ نے جو قدرتی وسائل دیے ہیں، اے اللہ اس میں تقسیم میں جو ناانصافی ہے اس کو دور فرما دے. ہر مسلمان کو چین اور سکون سے جینا نصیب فرما دے. ہمارے ایک تعلق والے دو دن سے پریشان ہیں، چند لوگوں نے بلڈنگ میں بجلی کا بل ادا نہیں کیا اور پوری بلڈنگ کی لائٹ کاٹ کے گئے ہوئے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو بیچارہ صحیح طریقے سے پے کر رہا ہے اس کو بھی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اے اللہ جو نہیں دے رہے ان کو دینے کی توفیق دے، اور اللہ ظلم سے باز رہنے کی توفیق دے، اور اس گناہ سے ان کو بچا لے، معاف کر دے، اور اللہ ان کی بجلی بحال کر دے، اور جہاں جہاں پانی بجلی گیس کی تنگی ہے اے اللہ اس میں برکت دے دے. ہر مسلمان کو چین و عافیت سے جینا نصیب فرما دے. اے اللہ یہ مہنگائی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اے اللہ اس کو آزانی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ غرض جتنی بھی ہماری حاجات ہیں، تو بھی جو بھی جائز حاجات ہیں، اے اللہ اس مبارک موقع پر اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اور ہمیں تمام جائز مرادوں میں بامراد فرما دے. جو بھائی پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. اور اللہ اصل تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں. اللہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں، آپ سے دور ہیں، آپ کے رسول سے دور ہیں، صراط مستقیم سے دور ہیں. اے اللہ ہماری اس مصیبت کو ضرور بالضرور عافیت سے بدل دیجئے، صراط مستقیم عطا فرما دیجئے، اپنی ذات عالی سے خاص تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت و معرفت سے مالا مال فرما دیجئے، ہماری ماؤں بہنوں کو شرع پردے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے مردوں کو اللہ بیویوں پر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے ایسی رحمت و شفقت کی توفیق دے دیجئے، اور بیویوں کو اپنے شوہر کی 100% اطاعت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری زبان پر، ہمارے کانوں پر، ہمارے آنکھ پر، ہمارے دل پر، ہمارے ہاتھ پاؤں پر، ہمارے سر سے لے کر پیر تک اے اللہ اپنی حفاظت کا پہرا بٹھا دیجئے، اپنی حفاظت کا تالا لگا دیجئے. اے اللہ معصیت و نافرمانی کی طرف اے اللہ ہرگز ہرگز نہ جانے دیجئے، محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے، گناہوں سے سخت نفرت اور بیزاری عطا فرما دیجئے، دوری عطا فرما دیجئے دنیا داری سے. دنیا تو مال تو ہو، کام بھی ہو، کاروبار بھی ہو. میرے شیخ فرماتے تھے کہ کام بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں یار ہو. اے اللہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو مزین فرما دیجئے، ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہونے دیجئے. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، برحمتک استغفر، برحمتک استغفر،
برحمتی کا حسبی اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. الہ العالمین ایک لمحہ بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ ہونے دیجئے. اللہم باقیتن کواقیت الولید. اور اللہ جو کچھ مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اپنی کم علمی اور جہل کی وجہ سے اور وقت کی تنگی کی وجہ سے اے اللہ جو ہم نہ مانگ سکے, اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, اے اللہ اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اے اللہ آپ ہماری مرادیں پوری فرما دیں. اللہ ہماری مرادیں پوری فرما دیں, اس سے بڑا وسیلہ ہمارے پاس کوئی نہیں. آپ اپنا لطف و کرم اور اپنی نوازش فرما دیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا, آپ خود ہی عطا فرما دیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دروے بہا دیے ہیں. اے اللہ جن بچوں نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے اے اللہ ان کو ہمیشہ آخری سانس تک اے اللہ اس سے لگاؤ پیدا فرما دے, اور اے اللہ اس کی تلاوت کو ہمارا رزق بنا دے. جس نے حفظ نہیں بھی کیا اس کو تلاوت کو ہمارا رزق بنا دے. اور اے اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کے پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی ہم سب کو عطا فرما, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. جو خیر مانگے اللہ سب خیر عطا فرما دے. اور جن شرور اور فتن سے آپ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم سب کو بھی اے اللہ ان شرور سے پناہ عطا فرما دے. اس زمانے کے جتنے فتنے ہیں اے اللہ ان سے میری اولاد کی, میرے گھر والوں کی اور میرے سب دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی, ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کا بے حساب جنت میں داخلہ مقدر فرما, خاتمہ ایمان پر مقدر فرما. یا اللہ خاتمہ ایمان پر مقدر فرما, یا اللہ خاتمہ ایمان پر مقدر فرما. اے اللہ بے حساب جنت میں دخول اولی ہم سب کو اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے. اے اللہ اے اللہ دونوں جہاں کا دکھڑا مجلوب ہو چکا ہے, اب اس پہ فخر کرنا. یا رب ہے کام تیرا, اللہ میں تو نالائق ہوں لیکن یہ آنے والے آپ کی محبت میں آئے ہیں. اے اللہ کچھ دیر گمان لے کر آئے ہیں, اے اللہ ان کی نیکمانی سے میری وجہ سے محروم نہ کرنا, مجھے بھی ان کی برکت سے نواز دینا اور ہم سب کو نواز دینا. اے کریم مالک نواز دینا, محروم نہ فرمانا. اللہ میرے مشائخ کے درجات بے حد بلند فرما, ان کے آل اور اہل و عیال کو قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو صاحب اقوا نسبت بنا, عزت و شرف دونوں جہان کا عطا فرما. اے اللہ ان کو خوشیاں ہی خوشیاں دکھا, کبھی غم نہ دکھا, سب کو صاحب اقوا نسبت بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قرآن پاک کی تجوید کو سب خوب اچھی محنت کر کے سیکھ لو, ابھی حیات ہے باقی, ابھی میں زندہ ہوں, پھر افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا. کسی مقام پر ٹھہرنا نہیں ہے, یہ نہیں سمجھنا کہ ہم قابل ہو گئے, بلکہ اللہ اور زیادہ کی توفیق دے اور اچھا پڑھنے کی توفیق دے. آپ سب کو مبارک ہو, آپ کی ماشاءاللہ بہت محنت ہے, ماں باپ کی قربانیاں ہیں, بچیوں کی قربانیاں ہیں, ماشاءاللہ جہاں جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے. اللہ دس بن گئے